بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے 3 اسرائیلی خاتون قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیل کے انتہا پسند قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر اور اس کی انتہا پسند جماعت اوتسما یہودیت سے تعلق رکھنے والے 2 دیگر وزراء نے بن یامین نیتن یاہو کی کابینہ سے استعفی دے دیا ہے۔ ایران میں ایک جدید اسٹریٹجک انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی۔ انڈر گراؤنڈ سٹی میں بڑی تعداد میں جنگی اسپیڈ بوٹس کی موجودگی۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دعوت پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع کرم کے متاثرہ علاقوں میں شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے 3 اسرائیلی خاتون قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے اسرائیلی خاتون یرغمالیوں کو انٹرنیشنل ریڈ کراس سوسائٹی کے سپرد کر دیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 ماہ اور 12 دن کے بعد اتوار کو جنگ بندی کے معاہدے پر تقریباً 3 گھنٹے کی تاخیر کے بعد عمل درآمد شروع ہوا، اور اس تاخیر کی وجہ سے اسرائیلی حملوں میں مزید 19 فلسطینی شہید اور 36 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے انتہا پسند قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر اور اس کی انتہا پسند جماعت اوتسما یہودیت سے تعلق رکھنے والے 2 دیگر وزراء نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انتہا پسند یہودی جماعت اوتسما یہودیت اب حکمران اتحاد کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ ایک بیان میں اوتسما یہودیت نے جنگ بندی کے معاہدے کو حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا نام دیا، اور غزہ میں بقول اس کے سینکڑوں قاتلوں کی رہائی اور جنگ میں اسرائیلی فوج کی کامیابیوں کو ترک کرنے کی مذمت کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے وزراء کے استعفے کے باوجود اسرائیلی پارلیمنٹ میں معمولی اکثریت برقرار رکھے ہوئے ہیں، تاہم اتحادی وزراء کے جانے سے اتحاد غیر مستحکم ہو گیا ہے۔ قبل ازیں قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر نے جمعرات کی شام کو کہا تھا کہ اگر کابینہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ یرغمالیوں کی جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دے تو ان کی پارٹی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حکمران اتحاد سے نکل جائے گی۔ بن گویر اور اس کی انتہا پسند جماعت اوتسما یہودیت کے استعفے نے نہ صرف صہیونی حکومت کے سیاسی بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے بلکہ حکومتی ڈھانچے کی کمزوری کو بھی مزید واضح کر دیا ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فلسطین کی قومی یکجہتی کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی دعوت پر مختلف فلسطینی گروپوں اور جماعتوں نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں اسرائیلی غاصب حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور قیدیوں کے تبادلے کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں شرکا نے فلسطینی تنظیموں کے تمام استقامتی گروپوں کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے غزہ کے عوام کا تحفظ اور صہیونی حکومت کی جارحیت کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت کرنے والے تمام مزاحمتی محاذوں بالخصوص ایران، لبنان، یمن، عراق اور تمام عرب اور اسلامی ممالک کے عوام اور دنیا کے آزاد منش لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے کسی بھی طرح سے غزہ کے عوام کی حمایت اور مدد کی۔ جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو جانے کے باوجود اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ حکومت قطر نے 15 جنوری کو غزہ پٹی میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جس پر اتوار 19 جنوری سے عمل درآمد شروع ہو گیا، تاہم ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس شہر پر بمباری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی گن بوٹس نے بھی مرکزی غزہ کے النصرات ساحل کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے غزہ شہر کے شمال مغربی علاقوں پر گولہ باری کی تھی، جبکہ صہیونی دہشت گردوں نے التعاون اور راس العین علاقوں پر بھی حملہ کیا۔ یمن کی مسلح افواج نے شمالی بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومین اور دیگر امریکی جنگی جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی بحری جہاز کے خلاف اس کامیاب آپریشن میں ڈرون طیاروں اور کروز میزائلوں سے کام لیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ یہ 8واں موقع ہے کہ یمنی مسلح افواج نے بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے اور اسے علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے دوران بحر احمر میں موجود دشمن قوتوں کو یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی مسلح افواج دشمن قوتوں کی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی نے اپنی ایک جدید اسٹریٹجک انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی کی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اس نوعیت کی انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی ایران میں پہلی مرتبہ کی گئی ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ سٹی سپاہ پاسداران کی بحریہ کی ہے، جس میں بڑی تعداد میں جنگی اسپیڈ بوٹس کو رکھا گیا ہے۔ ایسی اسپیڈ بوٹس جو دشمن کے راڈاروں کو چکمہ دے کر اپنا آپریشن بآسانی انجام دینے پر قادر ہیں۔ یہ اسپیڈ بوٹس اپنی تیز رفتاری کے ساتھ میزائل فائر کرنے، جنگی بحری بیڑوں، حتیٰ طیارہ بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنانے اور سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کی توانائی بھی رکھتی ہیں۔ اس اسٹریٹجک انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی کے موقع پر سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی اور سپاہ کی بحریہ کے سربراہ جنرل علی رضا تنگسیری موجود تھے۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے اس انڈر گراؤنڈ سٹی کو اپنی مجموعی دفاعی طاقت کے مقابلے میں ایک قطرے سے تعبیر کیا۔ جنرل سلامی کا کہنا تھا کہ انواع اقسام کے میزائل اور جدید دفاعی سسٹم سے لیس ان اسپیڈ بوٹس سے خلیج فارس کے ساحل، اس سے پرے علاقوں، آبنائے ہرمز اور ایرانی جزیروں کے اطراف میں دفاعی سرگرمیوں کے لیے مدد لی جاتی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دعوت پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ آئی آر بی نیوز کے مطابق مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف محمد باقری اتوار کو راولپنڈی شہر کے نور خان ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں پاکستان کے اعلی فوجی عہدیداروں اور ایرانی سفارتخانے کے عملے نے ان کا استقبال کیا۔ اس سفر کے دوران ایران کی مسلح افواج کے سربراہ پاکستان کے اعلی سیاسی اور دفاعی حکام سے ملاقاتیں کر کے علاقائی صورتحال، دو طرفہ دفاعی تعلقات اور فوجی تعاون کی توسیع جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ذرائع کے مطابق میجر جنرل باقری پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر اور فضائیہ کے کمانڈر ظہیر احمد بابر سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع کرم کے متاثرہ علاقوں میں شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پشاور میں اعلی سطحی اجلاس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف نے امن پسند لوگوں کے درمیان کچھ شرپسندوں کے گھس جانے کا خدشہ ظاہر کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت جلد ہی شرپسندوں کا خاتمہ کر کے علاقے میں امن بحال کرے گی۔ ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ شرپسند عناصر امدادی سامان کے قافلوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ متاثرہ علاقوں کے عوام کی رہائش کے لیے بہترین متبادل انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان کا تاریخی شہر لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہو گیا، جبکہ دہلی دوسرے نمبر پر رہا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ اے کیو آئی کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 553 ریکارڈ کیا گیا، جسے خطرناک درجے کی فضائی آلودگی کہا جاتا ہے۔ ادھر ہندوستان کا دارالحکومت دہلی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں اتوار کو دوسرے نمبر پر رہا۔ دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 425 ریکارڈ کیا گیا۔ کئی ماہ کے احتجاج کے بعد کسانوں اور ہندوستان کی مرکزی حکومت کے درمیان اب کچھ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کی مرکزی حکومت نے آخرکار 14 فروری کو کسانوں سے ایم ایس پی پر قانونی ضمانت اور دیگر مطالبات پر مذاکرات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ جگجیت سنگھ ڈالیوال اپنی بھوک ہڑتال ختم کر کے مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ مرکز نے اعلان کیا ہے کہ وہ 14 فروری کو چنڈی گڑھ میں پنجاب کے مظاہرہ کرنے والے کسانوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ حکومت کے اس اعلان کے بعد 54 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے سینئر کسان رہنما جگجیت سنگھ ڈالیوال بھی طبی امداد لینے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ مطالبات کی تکمیل تک وہ اناج اور کھانے سے پرہیز کریں گے۔ امریکہ میں ٹرمپ کے دور اقتدار کے آغاز کے ساتھ ہی مہاجرین کے سلسلے میں ان کی پالیسی کو لے کر لاطینی امریکی ممالک میں سخت بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک کے اعلی عہدیداروں نے ایک بیان جاری کر کے امریکہ سے مہاجرین کو نکال باہر کرنے کے ٹرمپ کے اعلان پر سخت تشویش ظاہر کی ہے اور اسے انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا ہے۔ بیان میں امریکی حکام اور ان تمام ممالک سے کہ جہاں تارکین وطن موجود ہیں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا احترام کریں۔ بیان پر دستخط کرنے والوں میں برازیل، کولمبیا، کیوبا، ایل سلواڈور، گوئٹمالا، ہیٹی، ہنڈوراس، میکسیکو اور وینیزولا کے وزرائے خارجہ، نائب وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہان شامل ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت جاری کیا گیا ہے کہ جب ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وہ عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد اگلے ہی دن سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا عمل شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر وائٹ ہاؤس پہنچنے کے اگلے ہی دن شکاگو میں تارکین وطن کے خلاف ایک بڑا آپریشن کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فتنہ اور فساد، خواہشات نفس کی پیروی اور بدعتوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ ایسی بدعتیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے اور بعض لوگ دین خدا کے برخلاف دوسرے گروہ پر حکومت کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جس طرح مختلف عوامل کے تحت تاثیر ہونے سے ایک انسان کے منحرف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے متعدد عوامل کے تحت مختلف اوقات میں ایک معاشرہ اور ایک قوم کے منحرف ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ایک قوم اور ملت کی کامیابی کی جس طرح مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے اس کے زوال کے بھی متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہرہ آفاق کتاب نہج البلاغہ نے جہاں ایک قوم، ملت اور معاشرے کی کامیابی کے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے، وہیں ایک قوم اور معاشرے کے زوال اور انحلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ایک ملت و قوم جو مختلف افراد سے وجود میں آتی ہے، خاص شرائط اور عوامل کے بنیاد اور اجتماعی وضعیت کی وجہ سے زوال کی طرف نزول کرتی ہے، اور امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں افق تاریک اور راہیں اجنبی ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے بدن ایک دوسرے کے کنارے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے تمایلات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایسے ماحول میں لوگ دنیا کی مستی اور خوشی سے اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں، سخن حق کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں، لہذا سرگردانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گویا ان کے دل ایسی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی قدرت ہی نہیں رہتی ہے۔ نہ ہی راس کی محفلوں میں ہم راس پیدا کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی معاشرے کے ادارے کے لیے مختلف قدرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں بہرے کان، گونگی زبان اور اندھی آنکھیں رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ نہ ہی ان کے رفتار میں صداقت پائی جاتی ہے، اور نہ بھائیوں کی مصیبت کے وقت مورد اعتماد ہیں۔ ہم ان عوامل اور اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سیاسی اسباب اور ثقافتی اسباب۔ سیاسی اسباب یعنی وہ سیاسی عوامل اور اسباب جو قوموں کے زوال، انحلال اور انحطاط کے باعث بنے ہیں۔ مثلا کسی بھی قوم یا ملت کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ایک صالح قائد اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ قائد صالح اور لائق نہ ہوں تو اس قوم کے زوال کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی طرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ ایک رہبر و قائد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جاہل ہو، کیونکہ وہ اپنی جہالت سے قوم کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح ظالم بھی لوگوں کا قائد نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ظلم سے لوگوں کے حق کو غصب کرے گا، اور جو عادل نہ ہو وہ بھی اس مقام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قوم کو دوسرے پر ترجیح دے گا، اور رشوت لینے والا بھی قاضی کی حیثیت سے رہبر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ قضاوت کے سلسلے میں رشوت لے کر لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا، اور جس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کیا ہو وہ بھی قیادت کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ امت اسلامی کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ہم ان مختصر الفاظ میں یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غیر صالح اور برے قائد میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ بخیل، ظالم، رشوت خوار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کرنے والا اور ناانصاف ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم یا ملت پر ایک ایسا حاکم سوار ہو گیا جو ان صفات کا حامل ہوگا، وہ قوم کبھی بھی نابود ہو سکتی ہے۔ ایک ملت اور قوم کی ترقی سے وابستہ افراد کے درمیان آپسی بھائی چارے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ جب تک لوگوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہے، قوم بھی سالم ہے، لیکن جیسے ہی یہ اتحاد اور بھائی چارہ ختم اور قوم کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں استعماری طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی اختلاف و تفرقہ ہے۔ وہ کسی بھی قوم کی سالمیت کو ختم کرنے اور اس کی کامیابی کے راستوں کو روکنے کے لیے تفرقہ ایجاد کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اسی تفرقے اور اختلافات کو قوم کی نابودی کا ایک سب سے بڑا عامل سمجھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کام سے پرہیز کرو جس نے گزشتہ امتوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ ان کے کاموں کے انجام کو غور سے دیکھو، جب ان میں تفرقہ پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے مابین الفت اور اتحاد ختم ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے، اختلاف نے انہیں مختلف شاخوں میں بکھیر دیا اور گروہ در گروہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ خداوند عالم نے کرامت کے لباس کو ان سے نوچ لیا اور بہت سی نعمتوں کو ان سے چھین لیا، اور صرف ان کا قصہ تمہارے درمیان باقی رکھا تاکہ عبرت لینے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس آبدی صاحب میور وہار دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نور رمضان اور صبح رمضان اور شب قدر کے پروگرامز سبھی بہت عمدہ تھے اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ ویسے تو سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، مگر صبح امید اور خلقت کی رانائیاں ہمیں بے حد پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم حسن عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خلیفہ مامون رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور عام اعلان کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شوہر آفاق قاضی۔ ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرین دور تھا اور بغداد دارالسلطنت تھا، جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھنچ کر جمع ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ مامون الرشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی، جبکہ سامنے یحییٰ ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، مجمع ہمتن چشم گوش گفتگو شروع ہونے کا منتظر ہی تھا کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا، تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یحییٰ ابن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ فرمایا، تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ یحییٰ بن اقسم کے مد مقابل 8 سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف، اس نے عمدن جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرندے کا تھا یا چرندے کا، چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ طور پر، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں، اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یحییٰ فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھتا تھا، وہ ان کثیر التعداد شقوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور وہ کچھ جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا کر اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ پھر آپ ہی ان تمام شقوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکام تھے بیان فرمائے، جن کو سن کر نہ صرف یحییٰ بن اقسم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس کمسن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور خلیفہ مامون نے تو اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم بہمن، 19 رجب اور 20 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس رجب سن 9 ہجری قمری کو مسلمانوں اور رومی لشکر کے درمیان غزوہ تبوک کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شام کے تجارتی قافلے نے رسول اسلام کو یہ خبر دی تھی کہ بادشاہ روم نے ایک لشکر تیار کیا اور مدینے کی طرف روانہ کیا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان دور و نزدیک جہاں کہیں بھی ہیں جنگ کی تیاریاں کریں۔ گرمی کا موسم، لمبا راستہ، فصل کی کٹائی کا زمانہ اور راستے کی مشکلات، ان سب کے باوجود اکثر مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال 30,000 کا لشکر اسلام میدان جنگ میں پہنچ گیا، لیکن لشکر روم کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ غزوہ تبوک میں اگرچہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن غزوہ تبوک میں اسلام کی شان و شوکت، مسلمانوں کی فداکاری اور کفر کے مقابلے میں ان کی تیاری کا مظاہرہ ہو گیا۔ علاوہ ازیز، جنگ کو غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کچھ مسلمان نما منافق بھی اس دوران رسوا ہوئے۔ یکم بہمن 1353 ہجری شمسی کو ایران میں جدید طب اطفال کے بانی ڈاکٹر محمد قریب کا انتقال ہوا۔ وہ اطفال طبی مرکز اسپتال کے بانیوں میں بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر محمد قریب 1288 ہجری شمسی میں تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 1306 ہجری شمسی میں میڈیکل تعلیم کے لیے فرانس جانے والے ایرانی طلبہ کے پہلے گروپ میں شامل تھے۔ فرانس کے شہر ریمس کے میڈیکل کالج کی طرف سے پہلے سال کے آخر میں ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد قریب 1314 ہجری شمسی میں پیرس اسپتال کے داخلہ امتحان میں پاس ہونے والے پہلے ایرانی تھے۔ حکومت فرانس نے ڈاکٹر محمد قریب کو ان کی اعلیٰ علمی خدمات کے اعتراف میں ملک کا سب سے بڑا شہری ایوارڈ لیجن آف آنر دیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پیرس کے میڈیکل کالج میں بچوں کے امراض کے شعبے میں تدریس شروع کی اور اس شعبے کے سربراہ بنائے گئے، لیکن وہ 1317 ہجری شمسی میں ہمیشہ کے لیے ایران آ گئے اور 1349 ہجری شمسی میں اطفال طبی مرکز اسپتال انہوں نے قائم کیا۔ یکم بہمن 1312 ہجری شمسی کو ایران کے ایک عظیم شاعر ابوالقاسم عارف قزوینی کا انتقال ہوا۔ وہ تقریباً 1262 ہجری شمسی میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی۔ عارف قزوینی نے دو فنون، خط اور موسیقی پر زیادہ توجہ دی اور ان فنون میں شہرت حاصل کی۔ انہوں نے شعر بھی لکھے اور کئی کتابیں بھی تحریر کی۔ اگرچہ عارف قزوینی کی شاعری میں ادبی اور تکنیکی اعتبار سے نقائص تھے، لیکن جس چیز نے ان کو شہرت اور مقبولیت عطا کی وہ ان کی شاعری میں عوامی زبان کا استعمال، عوام کے راستے پر چلنا اور صاحبان دولت و ثروت کی شان میں قصیدے نہ پڑھنا ہے۔ عارف قزوینی کی زندگی ہمیشہ تنگ دستی اور غربت کا شکار رہی اور اسی حالت میں وہ 50 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عارف قزوینی کو ہمدان میں ابن سینا کے مقبرے کے پاس دفنایا گیا۔ انیس رجب 1474 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے ایک معروف فقیہ ابو الولید سلیمان بن خلف مالکی نے موجودہ اسپین کے علاقے اندلس میں وفات پائی۔ وہ ممتاز حافظ و مفسر قرآن اور شاعر و ادیب تھے۔ انہوں نے شروع میں اندلس اور اس کے بعد مکہ اور بغداد میں فقہ کی تدریس کی اور احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ابو الولید سلیمان بن خلف مالکی کی اہم کتابوں اور رسالوں میں تفسیر القرآن، الناسخ والمنسوخ اور الاشارہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ 19 رجب سن 930 ہجری قمری کو ایرانی بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی کا انتقال اور شاہ تہماسب کی بادشاہت کا آغاز ہوا. انتقال کے وقت شاہ اسماعیل صفوی کی عمر 38 برس تھی اور انہوں نے 24 سال تک بادشاہت کی. اسماعیل صفوی کو اردبیل میں شیخ صفی الدین اردبیلی کے مزار میں دفن کیا گیا. شاہ اسماعیل صفوی نے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی ملک میں شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب قرار دیا اور ایک طاقتور حکومت کی تشکیل کی. شاہ اسماعیل کے انتقال کے بعد ان کے 11 سالے بیٹے تہماسب اول کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا. بیس جنوری سن 1893 عیسوی کو فرانس نے لاؤس کو اپنی نو آبادی بنا لیا. لاؤس 1945 تک فرانس کی نو آبادی تھا. پھر دوسری عالمی جنگ کے اواخر میں اس پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد فرانسیسی فوج نے جاپان کی فوج کو لاؤس سے پسپائی پر مجبور کر دیا. 1949 میں فرانس نے اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھتے ہوئے وہاں خود مختار حکومت قائم کی. آخر کار لاؤس کے عوام کی تحریکوں اور جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے والی جنگوں میں فرانسیسیوں کی شکست کے بعد پیرس حکومت نے مجبوراً 1954 میں لاؤس کی مکمل خود مختاری کو تسلیم کر لیا. بیس جنوری سن 1926 عیسوی کو اردو کی مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر پیدا ہوئیں. وہ مشہور انشا پرداز سے سجاد حیدر یلدرم کی صاحبزادی تھیں. انہوں نے 1947 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی. ستاروں سے آگے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ تھا جسے جدید افسانے کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے. 1947 میں وہ پاکستان چلی گئیں، جہاں وہ حکومت پاکستان کے شعبۂ اطلاعات سے وابستہ ہو گئیں. وہاں ان کے کئی ناول شائع ہوئے. ان کے ناول آگ کا دریا کی اشاعت پر پاکستانی پریس نے ان کے خلاف تناسب کے عقیدے کی تشہیر پر بڑی سخت مہم چلائی، جس پر وہ واپس ہندوستان چلی گئیں، جہاں ان کے افسانوں کے کئی مجموعے اور ناول شائع ہوئے. آخر شب کے ہم سفر ناول کے لیے 1989 میں انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ ہندوستانی حکومت نے انہیں 1985 میں پدم شری اور 2005 میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے. 21 اگست سن 2007 کو طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا. اور 20 جنوری سن 1949 عیسوی کو بر صغیر کے نامور ماہر تعلیم اور سیاستداں سر تیج بہادر سپرو نے وفات پائی. ان کا تعلق کشمیری برہمنوں کے ایک اہم خاندان سے تھا. وہ 1875 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم متھرا میں حاصل کی، پھر آگرے سے بی اے اور ایم اے کیا. الہ آباد سے ایل ایل ایم اور ایل ایل ڈی کے امتحانات پاس کیے اور وہیں پریکٹس کرنے لگے. جلد ہی تیج بہادر سپرو عملی سیاست سے وابستہ ہو گئے. انہوں نے 3 گول میز کانفرنسوں میں بھی شرکت کی اور ہندوستان کے نئے دستور کی تیاری میں مفید مشورے دیے. وہ سیاسیات کے علاوہ اردو زبان و ادب کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے. ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کی مشہور تصنیف تاریخ ادب اردو کی تخریج آپ ہی نے لکھی تھی. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزہ اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔